بسم الله الرحمن الرحيم.
يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق. الصلاة والسلام على رسول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد أبي القاسم محمد، والصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين، لا سيما بقية الله في الأراضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل من رب العالمين. صلوات پڑھیے مرتبہ. اللهم صل على محمد وعلى محمد وعلى الفرج. مومنین کرام، سامعین محترم، عزیزان گرام قدر، سورہ مبارکہ واقعہ کی اجمالی تفسیر اور معارف کے عنوان سے ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری ہے. قرآن کریم نے اس مقام پر آ کر خود اپنی ایک تعریف اور اپنا ایک مقام سورہ مبارک واقعہ میں بیان فرمایا. انہو لقرآن کریم، ایک عظیم قسم اٹھانے کے بعد پروردگار ارشاد فرما رہا ہے انہو لقرآن کریم، یہ قرآن کریم. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ کریم کی صفت قرآن کے لیے اس کرامت کے ساتھ ہے کہ جس کا ظہور وجود انسانی سے پیدا ہو. خود یہ کتاب، یہ قرآن، فی کتاب مکنون، کتاب مکنون. کیوں ہم نے اس کتاب مکنون سے علماء نے معنی اللوح محفوظ کا کیا؟ اس لیے کہ جو بعد والی آیت ہے تنزیل من رب العالمین، نازل ہوتی ہے، تنزیل نزول کی کیفیت پر نازل ہے کہ نازل شدہ ہے یہ من رب العالمین، عالمین کے رب کی جانب سے. لہذا یہ کتاب مکنون کوئی ایسا بلند مقام ہے کہ جس سے نزول پیدا کیا اس نے. اب یہ نزول بنیادی طور پر اپنی جگہ ایک ابحاث ہے. اگر ہم مثلا قلب پیغمبر کی بات کریں، جس طرح سے بعض مقامات میں قرآن میں آیا بھی ہے، تب بھی اس سے مراد دنیا کے اندر وجود مبارک حضرت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. دنیا میں جب آپ موجود ہیں اور دنیاوی کیفیات کے اعتبار سے جناب جبرائیل ایک واسطہ، ایک اس کیفیت کے ساتھ آپ کے قلب پر لے کر نازل ہوتا. خود لوح میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ اس سے ہمارے ذہن میں کوئی مٹیریل ڈسکرپشن نہیں آنی چاہیے، کوئی ہم مٹیریل معنی پیدا نہ کریں. لوح بنیادی طور پر علم کے تنزیل ہو کر کسی ایسے مقام پر آنا کہ جس سے دوسروں کے لیے اس کو بیان کیا جا سکے. اس کیفیت میں ایک چیز لوح ہے اور ایک چیز قلم ہے. قلم کا کام ہے کہ اس مرتبہ عالی سے علم کو لے کر آتا ہے، نزول دیتا ہے مرحلہ لوح پر. لوح پر آنے کے بعد اب وہ اس قابل ہے کہ وہ دوسروں تک پہنچ سکے. لہذا ہم پیغم خدا بند کریم کے بارے میں لوح سے مراد میں نے عرض کیا تھا کوئی بورڈ نہیں، کوئی جگہ نہیں، کوئی ایسا مقام نہیں، یعنی فزیکل ڈسکرپشن نہیں. علم خدا سے تنزل پیدا کر کے کلام الہی قلم کے ذریعے لوح تک پہنچتا ہے. فرشتوں کی اور خصوصاً جناب جبرائیل علیہ السلام کی دسترس لوح تک ہے، لوح سے آگے جناب جبرائیل کی دسترس نہیں. لہذا خود جب ہم مقامات محمد و آل محمد علیہ السلام کو بیان کرتے ہیں تو وہاں پر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ مقام کہ جہاں جناب جبرائیل کی دسترس نہیں ہے، وہ مقام مقام محمد و آل محمد علیہ السلام، ان کا مقام نورانیت ہے. یہ وہی مقام ہے جس کو معراج میں پروردگار عالم نے اس معنی اس کیفیت کے ساتھ ظہور دیا کہ حضرت جبرائیل ایک مقام پر ٹھہرتے ہیں، حضرت پیغمبر اس سے آگے جاتے ہیں. خود اب یہ عالم اسلام کے لیے ایک سوال ہے کہ اس کا معنی کیا ہے. وہاں عبد اور رب کے درمیان اصلا فرشتے کا مقام ہی نہیں ہے. پس ذات گرامی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس طرح سے معراج میں اس مقام پر کسی واسطے کی محتاج نہیں ہے، ٹیکنیکلی محتاج نہیں ہے، لیکن بالآخر ایک وحی کا ارتباط، ایک کیفیت وحیانی موجود رہنا زمین و آسمان کے درمیان میں پیغمبر کا دنیا کے اندر جو وجود جسمانی ہے، وجود بشری ہے، اس کے ساتھ فرشتے کی ایک کنیکٹیوٹی کی کیفیت، اس کو اللہ نے باقی رکھا ہے. اور جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کا وہ کام کہ جو وحی کی کیفیت میں ہے وہ باقی ہے. البتہ خود وحی کے اقسام ایک اپنی جگہ بحث ہے کہ جو انشاءاللہ کبھی موقع رہا تو آئندہ کی کسی گفتگو میں تفصیل سے عرض کریں گے، ابھی چونکہ موقع نہیں ہے نہ محل ہے. یہ قرآن تنزیل کر رہا ہے. اب خود مرحلہ نزول دو چیزوں کو خود بخود، یعنی کچھ کانسیپٹس ہیں جو کہ کمپیریٹو ہوتے ہیں، جن کو عربی میں تصورات مضاف کہا جاتا ہے، یعنی اضافے سے سمجھ میں آتے ہیں. آپ اونچائی کا تصور کریں گے تو نیچائی خود بخود ساتھ ہوگی، آگے کو تصور کریں گے تو پیچھے خود بخود ہوگا. یہ تمام کے تمام کانسیپٹ کمپیریٹو ہیں، یعنی ایک کمپیریزن میں سامنے آتا ہے. اگر کمپیریزن نہ ہو تو مثلا اگر نیچے کا کوئی تصور نہ ہو تو اونچائی کا کوئی تصور پیدا ہی نہیں ہوتا. نزول انہی چیزوں میں سے، جیسے ہی آپ نے نزول کہا آٹومیٹیکلی ایک وہ مقام ہے کہ جو بلند ہے اور صعود کا مقام ہے، اور ایک نزول کا مقام ہے. کہیں بلند سے مقام سے قرآن نازل ہو رہا ہے. خود یہ تنزیل یہ بتا رہی ہے کہ قرآن کریم کے اپنے مراتب اور مقامات ہیں، انہی مراتب اور مقامات کے اعتبار سے نزول کی کیفیت ثابت ہوتی. خود نزول کے اندر نزول سے ہی ملتا جلتا ایک اور لفظ جس کو بعض مقامات پر حتیٰ فرشتوں کے لیے بھی استعمال کیا گیا، اور بھی مقامات پر استعمال کیا، وہ ہے لفظ حبقا، ہائے دو چشمی اور با اور تا، تے نہیں تا، تازہ والا حبطا. حبطا حضرت آدم کے معنی میں بھی استعمال ہوا. آپ کے لیے سب سے زیادہ کامنلی یوزڈ مقام حدیث کسا میں جناب جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام حبطا جبرائیل، حدیث کسا میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے اجازت لینے کے بعد حبوط جناب جبرائیل. نزول اور حبوط میں کیا فرق ہے؟ نزول اور حبوط میں فرق یہ ہے کہ دونوں اوپر سے نیچے آنا کے معنی دیتے ہیں، ایک بلند مقام سے نیچے آنے کے معنی، لیکن بنیادی طور پر دونوں میں فرق یہ ہے. نزول گرچہ درمیان میں کہیں کوئی ٹھہراؤ نہ ہو تب بھی درجات کے ساتھ متصور ہے، جبکہ حبوط بغیر درجات کے ایک مقام سے دوسرے مقام کی طرف کسی چیز کا نیچے آنا. کامن اگزامپل جس سے بات کو سمجھایا جا سکتا ہے، آپ ایک 10-11 مرلے کی یا منزلہ کوئی بلڈنگ تصور کر لیں. اب یہ جو 10 منزلہ بلڈنگ ہے، آپ ایک مرتبہ اس سے لفٹ میں بیٹھنے کے بعد 10ویں منزل سے اور گراؤنڈ کا بٹن دباتے ہیں اور یہ لفٹ آپ کو لے کر نیچے آتی. اب آپ بغیر رکے 10ویں منزل سے نیچے آ گئے گراؤنڈ فلور پہ، لیکن آپ کے اپنے بھی نظر میں ہوتا ہے, انسان دیکھ رہا ہوتا ہے ابھی نویں منزل آئی, ابھی آٹھویں آئی, ابھی ساتویں آئی, چاہے لفٹ رک نہیں رہی ہے, لیکن یہ سارے کے سارے دراجات, یہ سارے کے سارے مراحل آپ کنسیڈر کر رہے ہیں تو یہ نزول ہے. لیکن اسی دس منزلہ بلڈنگ کی چھت سے آپ نے مثلا کوئی بچوں کا جو ہوائی جہاز ہوتا ہے کاغذ والا, وہ آپ نے اوپر سے, یا فرض کریں کہ آپ نے بال پھینک دی نیچے, یا آپ نے کوئی جہاز ٹائپ کی چیز پھینک دی, اب یہ دسویں منزل سے اڑتا ہوا نیچے آ گیا. گرچہ مراحل تقریباً اونچائی اتنی ہی طے کر رہا ہے, لیکن اس کے لیے آپ نے منزل کو طے, آپ وہاں پر یہ نہیں سوچیں گے اب یہ دسویں منزل سے نویں پر آیا, اب آٹھویں, یہ نہیں سوچیں گے, وہ ایک ڈائریکٹ تصور ہے, اونچا اوپر سے جیسے آپ نے بال پھینک دی اوپر سے ڈائریکٹ نیچے آ گئی. اصل جہاں مرحلہ تصور نہ ہو, بس نزول اور حبوط میں بنیادی طور پر جو فرق ہے وہ کس چیز کا ہے, ان مراحل اور تدریج کا ہے, جس کو کنسیڈر اگر کیا جائے تو نزول, نہ کنسیڈر کیا جائے تو حبوط. فرق اس کا کئی جگہوں پہ ظاہر ہوتا ہے. فہبتا جبرائیل, جبرائیل نے حبوط کیا, یعنی کیا, آج جو جبرائیل اتر رہا ہے یہ درجات کے اعتبار سے نہیں اتر رہا, بلکہ اس مقام عرش سے مستقیمن آ رہا ہے اس مکان میں کہ جہاں اہل بیت اطہار چادر کے نیچے جمع ہیں. لیکن جس وقت نزول کی بات ہوگی, خود جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی مثلا اگر انہوں نے وحی کو لیا اور اب نازل ہو رہے ہیں, تو نازل کا معنی کیا ہے, مختلف درجات کو تصور کرتے ہوئے تدریجی مرحلے میں نیچے آنا. تنزیل من رب العالمین, خود یہ تنزیل کیا بتائے گی کہ قرآن کی درجات نزول ہیں, کہ جس کا نازل ترین مرحلہ زمین کے اوپر قلب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ. خب اب یہ تدریج, یہ مراحل نزول میں یہی مرحلے ترقی کے بھی, جب جیسے تنزیل کے ہیں اسی طرح سے ترقی کے بھی اوپر کی طرف بھی, یعنی اب جب اوپر سے نیچے آ رہا ہے تو نیچے سے بھی اوپر جانے کے درجات. یہ جو درجات ہیں ان کو مختلف روایات میں مثلا بیان کیا گیا کہ قرآن کا ایک ظاہر ہے اور ستر باطن. ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ وہ باطن اندر باطن مختلف درجات ہیں قرآن کے, کہ جن کو انسان اپنے علم کے اپنے دیگر مراحل سے طے کرتا ہے. مختلف مقامات پر کتاب کا ظاہر عوام کے لیے ہے, اس کے اشارات خواص کے لیے ہیں, اور اس کے حقائق معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کے. اس طرح سے مختلف معنی میں مختلف کیفیات کے ساتھ قرآن کے مختلف مقامات کو بیان کیا گیا. لیکن ایک بات بہت واضح ہے کہ قرآن کی ایک حقیقت نورانیہ ہے کہ جس کو درک کرنے کے لیے, یا قرآن کے جتنے بھی مراتب ہیں ان تمام مراتب کو درک کرنے کے لیے, خود علم کے مراتب کو درک کرنے کے لیے ایک طہارت باطنیہ, طہارت معنویہ کی ضرورت ہے. جتنی یہ طہارت زیادہ ہوتی چلی جاتی ہے, اتنا انسان کے اندر قرآن سے متعلق, جو اس کا تعلق قرآن کو سمجھنا, قرآن کو درک کرنے کے مراحل خود بخود اتنے زیادہ ہوتے چلے جاتا. لہذا اب خود ہمارے اور آپ کے لیے ایک مرحلہ یہ, اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ قرآن اگر آپ دیکھے جائیں گے تو بہت ساری جگہوں پہ ہم سے زیادہ پڑھا جاتا ہے, ہم سے زیادہ حفظ کیا جاتا ہے, ہم سے زیادہ بظاہر ظاہری طور پہ تاکید نظر آئے گی, تلاوت کے اعتبار سے, لہن کے اعتبار سے, شاید بیان کے اعتبار سے بھی کام بھی بہت ہوا ہے. نتیجہ جو قرآن کے ظاہر سے بھی مطلب نہ نکال سکے, مگر قرآن کا ظاہر, خود ظاہر کئی مقامات پر اہل بیت اطہار کی فضول جو فضیلت ہے اس کو بال واضح طور پر آشکار کرتا ہے. بہت سارے مقامات ایسے, کیوں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نام نہیں لیے, وہ اپنی جگہ ایک بحث ہے جس کو میں کئی جگہ بیان کر چکا ہوں. لیکن اگر نام نہ بھی ہوں, قرآن کریم کا لہن, قرآن کریم کا انداز کئی مقامات پر اتنا واضح ہے کہ اگر انسان اپنی عقل کے ذرا سے بھی گوشے کو اگر کھول کر قرآن پڑھے گا تو یہ قرآن کئی مقامات پر ہاتھ پکڑ کر انسان کو اہل بیت کے دروازے پر پہنچا دیتا. ہائے ولایت کو آپ دیکھیں, انما ولیکم اللہ و رسول الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکاۃ وہم راکعون, پڑھنے والا ایک مرتبہ تو سوچے کہ یہ تیسرا ولی کون ہے جس کے لیے قرآن یہ کہہ رہا ہے, ایمان لائے, نماز پڑھی اور حالت رکوع میں زکات دیتے ہیں. ایک دفعہ تو سوچے نا, جس کی ولایت کو اللہ اپنے اور رسول کی ولایت کے برابر لا کر بات کر رہا ہے, ایک مرتبہ سوچیں کون ہے. تاریخ میں ایک مرتبہ تلاش تو کرنے کی کوشش کریں ولایت الہیہ کے مقابلے میں, ان تمام ولایت کے جتنے بھی مراتب ہیں اس کو اگر آپ سامنے رکھتے ہیں اللہ کی, اس پر خود اللہ کہہ رہے کہ بس یہ تین ہیں, تو تیسرا ولی تلاش کرنے کی ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ دوسروں کے کلموں کے اوپر جو ہے وہ اعتراض کرنا بہت آسان بات ہے, تم علی ولی اللہ کہاں سے لائے, ہم سوال یہ کرتے ہیں تم نے تیسری ولایت کہاں سے نکالی, کیسے خارج کی, جب قرآن کہہ رہا ہے بھائی ولایتیں اللہ تعالیٰ نے ایک بعض جگہوں پہ صرف اپنی ولایت کی بات کی, بعض جگہوں پہ اپنی اور رسول کی ولایت کی بات کی, اب تیسرا پزل کا حصہ کیا ہے جہاں پر اللہ نے تیسری چوتھی کسی ولایت کا ذکر نہیں ہے پورے قرآن میں, تو پھر تین ولایتیں موجود ہیں, تو ہم تو تین ولایتوں کا اقرار کر رہے ہیں, سوال اب آپ کی طرف جاتا ہے کہ آپ کے ہاں یہ تیسری ولایت کس نے آگے پیچھے کی, آپ پوچھیں جا کے سوال کریں. لہذا قرآن کریم کئی مقامات پر بہت واضح انداز سے اہل بیت اطہار ویطعمون الطعام علی حبہ مسکینا ویتیما واسیرا, کون ہے بھائی تاریخ میں تلاش کرو کون ہے یہ افراد جن کے لیے ان آیت نازل ہو رہی ہے, وہ کون ہے جن کو پیغمبر کہہ رہے ہیں کہ قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا انفسکم, کیوں؟ اب دیکھیں واضح طور پر ہم بھی محبت کرتے ہیں اہل بیت سے, تو پھر آپ یہ واقعات کیوں نہیں بیان کرتے, کیوں نہیں آپ یہاں پر آ کے تشریح کرتے, قرآن میں کسی ایک لفظ کی تشریح کرنے کے لیے 20 صفحے آپ گھسیٹ دیتے ہیں جہاں پر اہل بیت اطہار کی فضیلت کا مرحلہ آ جائے, وہاں ایسا لگتا ہے جیسے قرآن کی بلاغت ہی بھول گئے آپ, فصاحت ہی بھول گئے. اللہم صلی اللہ علی محمد وعلی محمد, یہ وہ مقام ہے جس کو روایات میں پیغمبر نے یہ کہہ کر بیان کر دیا کہ یا علی تیرا بغض وہ بیماری ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے کوئی نیکی کام نہیں آتے, حقیقتاً ایسا ہے. اب یہ ہمیں اور آپ کو بہت واضح طور پر نظر آ رہا ہے کہ ایک طبقہ قرآن تک پہنچنے کے باوجود حتیٰ قرآن کے ظاہر سے بھی استفادہ کرنے کے قابل نہیں ہے, کیا چیز نہیں ہے؟ طہارت باطنیہ. لہذا کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ طہارت ایک مرتبہ طہارت ظاہریہ اور پھر دوسرا مرحلہ اس کا طہارت باطنیہ, خود طہارت ظاہریہ میں بھی کچھ طہارتوں کے مرحلے وہ ہیں کہ جن کا تعلق طہارت باطنیہ سے ہے. اسلام ٹیکنیکلی طہارت ظاہریہ کا نام نہیں ہے, اسلام طہارت باطنیہ کا نام ہے, اس لیے کہ وہ اسلام جو حقیقی معنی میں کسی وجود کو پاک کرتا ہے وہ اسلام ناب محمدی ہے, صرف کلمہ پڑھنے کا نام قرآن کی اصطلاح میں کہیں پر بھی اسلام نہیں ہے, نہیں ہے. قرآن نے بہت واضح طور پر کہہ دیا ہے کہ یہ زبانوں پر جاری ہونے والا اسلام اس کی قرآن کی اور خدا کے نزدیک کوئی اہمیت نہیں ہے, ایک فقہی مسئلے کو پیچیدہ کر کے اپنا مطلب نکال لینا تو اس سے آپ کوئی بھی اپنے آپ کو تو دھوکہ دے سکتا ہے, قرآن اور خدا کو دھوکہ نہیں دے سکتا. آپ اپنے لیے یہ سٹینڈرڈ بنا لیں اور بنانے کے بعد آپ جتنے مرضی لوگوں کو مسلمان بنانا چاہیں, یہ غور کیجئے گا نا, وہ جو طہارت ابتدائی حاصل ہونی ہے وہ طہارت جس نے تاثیر پیدا کرنی ہے اصل, باقی تمام طہارتوں کی تاثیر کس نے پیدا کرنی ہے؟ اسلام نے. اور اگر آپ اسلام ہی صحیح سے نہیں لے کر آئیں گے تو کیا ہوگا؟ کافر کو جتنا مرضی نہلا دو پاک نہیں ہوگا, منافق کو جتنا مرضی نہلا دو پاک نہیں ہوگا, کوئی طہارت اثر نہیں کرے. لہذا خود اب پیغمبر کیا کہتے ہیں مولا کائنات کے بارے میں کہ یا علی آپ کا حب آپ کی محبت مومن و منافق کی پہچان ہے. اب کون سا دنیا کا مذہب ہے جس میں منافق کو پاک حساب کیا جاتا ہو؟ مجھے نہیں معلوم. لہذا طہارت باطنیہ اس اعتبار سے اسلام کی جب تک نہیں ہے, اصلا باقی تمام طہارت جب طہارت ہی نہیں ہے, اب کافر وضو کر کے قرآن پڑھ لے تو اس کے اوپر قرآن تاثیر گزار نہیں ہوگا. لہذا قرآن پہلے مرحلے میں طہارت اسلامیہ, دوسرے مرحلے میں طہارت میں نے عرض کیا وضوئیہ, لیکن ان کے درمیان میں کیا ہے؟ خود کسی نجاست کا نہ ہونا, پاک ہونا نجاست سے, ایک طہارت تکوینیہ درمیان میں, پس طہارت اسلامیہ, ایک طہارت تکوینیہ, اور اس کے بعد طہارت وضوئیہ. یہ تین طہارتیں آپ جمع کریں گے تو آپ محضر قرآن میں پہنچنے کے قابل ہوں گے. یہ آداب قرآن ہیں, ہر چیز اپنا ایک ادب اپنا ایک مقام چاہتی ہے, اپنی اس کے ادب کا ہرگز معنی یہ نہیں ہے یہ کنفیوژن. قرآن کا اتنا ادب کرو کہ قرآن کو ہاتھ ہی نہ لگا سکو, یہ بھی قرآن کی بہترامی ہے. ادب سے مراد صرف ایک پریکٹس ہے جس کو تھوڑا سا آپ نے اپنی زندگی میں جاری کرنا ہے, اور اس کے بھی آسان ہیں. جیسے آپ اپنی کسی بھی فیورٹ رائٹر کی کتاب کو بڑا اچھا سا کور چڑھا کے بڑے حفاظت سے رکھتے ہیں, بڑے اس کو چاہتے ہیں کہ اس کے پیج نہ مڑے وغیرہ نہ ہوں, یہ آپ کی ایک اندرونی کیفیت ہے نا, اس کے لیے آپ کو کوئی کمپیل نہیں کرتا. مثلا اگر آپ, مشکل کیا ہے ہمارے یہاں, بک ریڈنگ تو ویسے ہی فارغ ہو گئی ہے. اب جس نیشن میں ویسی بک ریڈنگ نہ ہو تو وہاں پہ قرآن کون پڑھے گا؟ اور میں نے پہلے بھی ایک دفعہ عرض کیا تھا آپ سے, قرآن نہ پڑھنے کی ایک اہم وجہ, قرآن نے شکایت کرنی اپنی محجوریت کی, پیغمبر جو واحد ایف آئی آر ہمارے خلاف درج کرائیں گے قیامت کے دن, وہ کیا ہوگا؟ پروردگار اس قوم نے قرآن کو ترک کر دیا. بیماری پتہ لگ جائے یا سمٹمز نظر آ جائیں تو بیماری کا پتہ لگانے کی ضرورت ہے. اگر میرے اندر قرآن سے متعلق قرآن پڑھنے کا انٹرسٹ نہیں ہے, یہ ایک بیماری ہے, یہ ایک سمٹم ہے جو کہ ظاہر ہو رہا ہے. بیماری کیا ہے؟ کیوں ہمارا قرآن سے انٹرسٹ نہیں ہے؟ کیوں ہمیں قرآن میں اتنی دلچسپی نہیں ہے؟ کیوں ہمیں نہج البلاغہ میں اتنی دلچسپی نہیں ہے؟ کیوں ہمیں احادیث کے اندر بعض اوقات اتنی دلچسپی نہیں ہے؟ ایک امپورٹنٹ وجہ کیا ہے؟ ہمارے اندر سنجیدگی کا کم ہونا ہے, سیریسنیس نہیں ہے ہمارے اندر. یہ مقام ہم سب کو سمجھنے کی ضرورت ہے. اگر آپ مثلا مجھے کوئی بچوں کا کارٹون کبھی دیکھتے ہوئے اور بڑے اس کو دیکھ کر خوش ہوتے ہوئے دیکھ لیں, تو اگلے دن صاحب میں درس میں نہیں آئیں گے. آپ کہیں گے بھائی ہم تو ان کو پڑھا لکھا کو سنجیدہ آدمی سمجھتے تھے, ان کا تو لیول, یہ تو بچکانہ حرکتیں کرتے ہیں, یہ تو بچوں جیسی حرکتیں ان کی. کیوں؟ اس لیے کہ ایک چیز مثلا کیا, کارٹون دیکھ کر ہنسنا کو حرام ہے؟ نہیں, حرام تو نہیں ہے. تین پہیوں کی سائیکل پہ مجھے آپ چکر لگاتے ہوئے دیکھ لیں, آپ کہیں گے بھیا غلطی ہو گئی ان کے درس میں جا کر, وہ حرام ہے کیا؟ نہیں, حرام نہیں ہے. اچھا, اس میں بہت سارے سوالات کے جواب پوشیدہ ہیں جو اکثر لوگ ہم سے ویسے ہی پوچھتے رہتے ہیں. بابا حرام, فقہ یاد رکھیے گا, جب کسی جگہ کو کسی چیز کے جواز کو بیان کر رہی ہوتی ہے تو اس بیان, نہ اس جواز اور نہ اس امتنا منع, اس کی کیفیت وہ نہیں ہوتی جو آپ نے کنسیڈر کر لیا. مثلا مثال ایک بات ہے کہ کسی بچی سے نکاح کی ایج کا کیا مسئلہ ہے. اب فقہ اس اعتبار سے اگر کوئی جائز حد بتاتا ہے جو آپ کی نظر میں بہت چھوٹی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے نکاح کو ایک ایسے ایکٹ کے ساتھ باندھا ہوا ہے کہ اس کے علاوہ آپ کی زندگی میں نکاح کا کوئی دوسرا مقصد ہی نہیں ہے, اور یہی وہ سب سے بڑی پرابلم ہوتی ہے جو ازدواجی زندگی میں پرابلم سے ایجاد کرتی. نکاح کا صرف ایک مقصد نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے نکاح کو صرف اس مقصد کے لیے نہیں رکھا, یہ کانٹریکٹ ہے جس کے بہت سارے آثار ہیں. وہ آثار کس کو کہاں ضرورت پڑ سکتی ہے, کس کو کہاں حرام سے بچا سکتی ہے, انسان کو کہاں پر حرام میں پڑنے سے روک سکتی ہے, اور کیا کیا اس کے بینیفٹس ہو سکتے ہیں, وہ اپنی جگہ ایک مفصل داستان ہے. چونکہ ہمیں یہ چیزیں سمجھ میں نہیں آتی, اب ہمارے مقابلے پر بعض اوقات, میں وہ ٹاپک چھیڑنے جا رہا ہوں جو مردوں کا سب سے زیادہ پسندیدہ, عورتوں کو سب سے زیادہ اوفینڈ کرنے والا ہے, نکاح متا کا. مشکل کیا ہے؟ ہم نے وہاں پر بھی نکاح متا کو ایک صرف بڑے خاص کانسیپٹ کے ساتھ باندھا ہوا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر یہ نکاح ہو رہا ہے تو بس یہ اس کام کے لیے ہو رہا ہے, اس کے علاوہ کچھ اور نہیں ہے. ایسا کچھ نہیں. اگر ہمیں اسلام میں انسٹیٹیوشن آف نکاح یہ سمجھ میں آ جائے, اس کی اہمیت سمجھ میں آ جائے, اس کی کیفیت سمجھ میں آ جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اصل نکاح کو کیوں رکھا ہے اور اس سے کیا کیا پرابلم سالو ہو سکتے ہیں, تو اٹ سیلف ایک انسٹیٹیوشن ہے یہ. لہذا مزیدار بات آپ کو بتاؤں, آپ کبھی سوشیولوجی پڑھیں, عمرانیات, سماجیات, سوشیولوجی اب آپ پڑھیں گے تو آپ کو سوشیولوجی کے اندر سوشل اسٹرکچر میں میرج اٹ سیلف ایک اسٹرکچر کو ڈیفائن کیا جاتا ہے, ایک پورے سسٹم کے طور پر, سوشیولوجیکل سسٹم کے طور پر بیان کیا جاتا ہے. ہمارے ہاں نکاح اس کا جو تصور ہے وہ کیا ہے؟ ہمارے ہاں نکاح کا جو تصور ہے وہ صرف ایک چیز، خود سوشیولوجی کہتی ہے کہ نہیں بھائی، میرج ایک انسٹیٹیوشن ہے، جیسے اسکول آپ کے لیے ایک انسٹیٹیوشن ہے، فیملی ایک انسٹیٹیوشن، سوشل انسٹیٹیوشن، میرج کو وہ خود ایک انسٹیٹیوشن کے طور پر لیتے ہیں، سوشل سٹرکچر کے اندر اس کی ایک حیثیت ہے. لیکن جب ہم مذہبی اس میں آ کر دنیا میں بات کرتے ہیں تو ہمیں پتہ لگتا ہے کہ نکاح کا صرف ایک مطلب. یہ جب ایک رانگ انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے تو اس کے نتیجے میں احکام کو سمجھنے اور اس کی امپلیکیشن میں بھی دقت پیش آتی ہے. اب یہ جو طہارت کا بحث ہے، طہارت کی بحث کے اندر جتنا ہمارے ہاں طہارت کا لیول بڑھتا چلا جائے گا، خود اب غور کیجئے گا، علم کے بارے میں جو ایک روایت مشہور معروف ہے، العلم نور، علم نور ہے، اور اللہ جس قلب میں چاہتا ہے اس نور کو اتارتا ہے. اب یہ جس قلب میں چاہنے سے کیا مراد ہے؟ یہ اس طرح کی بہت ساری احادیث کا سم ٹائمز مطلب یہ لیا جاتا ہے بھائی اللہ کی مرضی ہے اس ٹائپ کی کہ جہاں دل چاہے اللہ اتار دے گا. نہیں، ایسا نہیں ہے. خداوند کریم چونکہ عادل ہے، ظلم نہیں کرتا. صرف یہ دو باتیں بھی اگر ہم کنسیڈر کر لیں تو یہی دو باتیں کچھ سیٹس، کچھ اسپیسیفک پیرامیٹرز آٹومیٹیکلی ہمارے سامنے لے آتا ہے. علم ایک نور ہے، جس ظرف میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو اتارنا چاہتا ہے اس ظرف کا پاکیزہ ہونا ضروری. یہ ظرف پاکیزہ نہیں ہوگا، آیت اللہ عابدینی غالباً دامت برکاتہ، انہوں نے درس اخلاق میں بہت زبردست بات کی. انہوں نے کہا کہ علم کا ظرف حتماً پاک ہونا چاہیے. اگر ظرف پاک نہ ہو، علم اگر ڈال بھی دیا جائے ٹھہرے گا نہیں. تو جو آؤٹ کم آتا ہے اس کے بعد وہ کیا ہوتا ہے؟ وہ علم نہیں ہوتا. اور یاد رکھیے گا کہ جس ظرف کے اندر طہارت نہیں ہے، اگر زبردستی اس کے اندر علم پھوس بھی دیا جائے تو اس کا آفٹر ایفیکٹ جو ظاہر ہوتا ہے وہ انسان کے اندر تکبر کی صورت میں ظہور کرتا ہے. لہذا اگر آپ کوئی عالم متکبر دیکھیں کہ جس کے انداز میں تکبر پایا جا رہا ہے، بس آرام سے اپنے لیے یہ سمجھ لیں کہ یہاں پہ ظرف خالص نہیں ہے، یہاں پہ ظرف پاک نہیں. علم کا الٹیمیٹ ایفیکٹ انسان کے اوپر حلم کی صورت میں ظہور کرتا ہے. طہارت کا الٹیمیٹ اثر جو انسان سے ظہور کرتا ہے، اس کے اندر حلم ہے، انکساری ہے، عز. اگر کسی عالم سے آپ کو یہ آثار نظر نہیں آ رہے تو اس کے بعد خود ہی فیصلہ کر لیں کہ وہ کیا چیز ہے. ہر جگہ انفارمیشن کا بیان ہی علم نہیں ہوتا. اب پروردگار عالم جس ظرف کے اندر جتنی پاکیزگی پیدا ہوتی چلی جاتی ہے اتنا وہ وسیع ہوتا چلا جاتا ہے. خداوند کریم اس علم کے نور کو اتنا ہی زیادہ اس قلب میں اتارتا چلا جاتا ہے. لہذا پروسیس کیا ہے؟ ہم کتنا سیکھ سکتے ہیں؟ ہمارے سیکھنے کا دائرہ، لمٹ کتنا؟ بہت مساعد حالات ہوں آپ کتنا سیکھ لیں گے؟ ہم اپنی صحیح سے جو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں وہ اتنا لمیٹڈ ہے، اتنا لمیٹڈ ہے کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے. سائیکالوجسٹ یہ کہتے ہیں کہ انسان اپنی زندگی کے پہلے 7 سالوں میں جو کچھ سیکھتا ہے وہ اس کی زندگی کا 70% حصہ ہوتا ہے. باقی اپنی لائف میں وہ جو کچھ بھی سیکھ رہا ہوتا ہے وہ 30% ہوتا ہے. فرسٹ 7 ایئرس کے اندر جو انفارمیشن گیدر ہو چکی ہوتی ہے، جو جا چکی ہوتی ہے، اتنی تیزی سے آپ کا یہ سسٹم کام کر رہا ہوتا ہے کہ ہم اور اب تصور بھی نہیں کر سکتے. امام باقر علیہ السلام والسلام کی حدیث ہے، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت فرماتے ہیں کہ من عمل ما یعلم علم اللہ ما لم تعلم. ہر وہ شخص کے جو اس چیز پر عمل کرے جو وہ جانتا ہے، جس کا علم رکھتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کو وہ بھی سکھا دیتا ہے جو ما لم تعلم، جو وہ جانتا نہیں. اب یہ ایک بڑا زبردست کمبینیشن ہے. اگر آپ سیکھنا چاہتے ہیں کہ یاد رکھیے گا، سیکھنے کا تعلق کتاب اور عالم سے زیادہ خدا سے. اصل تعلیم من جانب اللہ ہے. اور یہ کب ہوتی ہے؟ وہ طہارت. اب یہ جو عمل ہے یہ خود ایک طہارت باطنیہ ہے. جتنا ہم اپنی سیکھی ہوئی چیزوں پر عمل کرتے ہیں بنیادی طور پر یہ ایکٹیویشن آف طہارت ہوتی ہے جو انسان کے اندر سے ظہور کرتی ہے. جتنی یہ طہارت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے ظرف وسیع ہوتا چلا جاتا ہے, علم خود بخود آتا چلا جاتا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں آخری چیز جو عرض کی تھی کہ مس کا جو معنی ہے وہ ظاہری ٹینجنٹ سے لے کر کسی چیز کو پوری طرح سے اپنے اندر لے لینا, ظاہری ٹچ اور باطنی ٹچ ہر طرح کا ٹچ جو ہے وہ مس کے اندر استعمال ہوتا ہے. لا یمسہ الا المطہرون تنزیل من رب العالمین. قرآن کے اپنے درجات, طہارت کے اپنے درجات, مس کے اپنے مقامات. بس اب ابتدائی ترین قرآن سے وہ ٹچ کے جو انسان کو فائدہ پہنچا سکتا ہے اس کے لیے کم از کم تین طہارتوں کی ضرورت ہے, جس کے بعد آپ جب اپنے ہاتھ قرآن کی کتابت پر لگاتے ہیں حتیٰ مصحف سے قرآن پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. یعنی اگر آپ کو کوئی قرآن کا مرحلہ, کوئی آیت, کوئی سورہ یاد ہے, حفظ سے پڑھنے سے زیادہ مصحف سے پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. اب یہ مصحف کا جو لفظ ہے یہ صرف دیکھ کر پڑھ لینا نہیں ہے, مصحف سے پڑھنے کا ثواب زیادہ ہے. لہذا موبائل سے قرآن پڑھنے سے زیادہ ثواب خود مصحف سے پڑھنے کا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ کتابت قرآن میں جو لفظ قرآن کی نیت سے لکھا جاتا ہے وہ اپنے اندر ایک ایسی نورانیت پیدا کر لیتا ہے کہ قاری دوران تلاوت جس وقت الفاظ قرآن کو ہاتھ لگا رہا ہوتا ہے وہ نورانیت اس کی پوروں سے اس کے وجود کو منور کر رہی ہوتی ہے. اللہم صلی اللہ علیہ. بہت قدیمی زمانے کی بات نہیں کروں گا, دور جدید کچھ ہی سال پہلے, ہارڈلی 20-30 سال پہلے ایران میں ایک شخص تھے عارف گزرے اپنے زمانے کے, کاظم کربلائی کے نام سے, میں زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کاظم کربلائی کو اپنے زمانے میں قرآن کا جیتا جاگتا معجزہ کہا جاتا تھا. میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا, تفصیلات آپ نیٹ پہ دیکھ لیں گے تو آپ کو مل جائیں گی. لیکن جن علماء نے اس دور میں ان کو امتحان کیا, یعنی جس وقت ان کے متعلق خبریں پھیلیں تو اس زمانے میں مجتہدین جن میں غالب آیت اللہ مراشی نجفی اعلی اللہ مقامہ بھی موجود تھے, شاید حضرت نے ہی جا کر باقاعدہ ان کو ٹیسٹ کیا. اب ٹیسٹ کرنے کے لیے انہوں نے کیا کیا, انہوں نے ایک عبارت لکھی جس عبارت میں, اب دیکھیے قرآن کا واو بھی ہے, قرآن میں با بھی ہے, قرآن کے کچھ حروف ہیں, انہوں نے عبارت کو عربی میں ایسے لکھا کہ بعض جگہوں پر قرآن کے حروف اس میں استعمال ہو رہے تھے. اب آپ عربی میں بھی پڑھیں گے تب بھی آپ کو وہی لگے گا, لیکن اگر آپ سمجھ کے پڑھیں گے تو آپ کو پتہ لگے گا یہ قرآن لکھا ہوا ہے. اور انہوں نے وہ عربی عبارت لے جا کر کاظم کربلائی کے سامنے رکھی, کہا مجھے بتاؤ اس میں سے کون کون سا لفظ اور حرف قرآن کا ہے. تو کہتے ہیں کاظم کربلائی نے بغیر عبارت پڑھے, یعنی جیسے صفحہ سامنے آیا انہوں نے بغیر پڑھے کہا یہ واو قرآن کا ہے, یہ فلاں قرآن کا ہے, یہ لفظ قرآن کا ہے, یہ آیت ہے, یہ آیت ہے, یہ آیت ہے, ایک ایک کر کے انہوں نے بتا دیا. مراشی نے جب بھی پریشان کہا کہ آپ پڑھنا جانتے ہیں؟ کہا نہیں, میں بالکل واقعی بالکل کامل ان پڑھ تھے, پڑھنا ہی نہیں جانتے تھے. اب پڑھنا جو نہیں جانتا اس کے لیے عربی خود ایک زبان ہے. آپ مثلا فرض کریں اردو جانتے ہیں پڑھنا, اردو خط آپ کو آتا ہے, لیکن میں عربی عبارت لکھوں گا کہ آپ سے نہیں پڑھی جائے گی. وہ بیسیکلی تو ایرانی تھے, عرب میں نہیں تھے, اور ویسے بھی ان پڑھ آدمی تھے, پڑھ نہیں سکتے تھے. تو آیت اللہ, اور جتنی تیزی سے انہوں نے بتایا آیت اللہ کو تعجب ہوا کہ مطلب پڑھنے کے بعد فرض کریں کوئی تعامل کر کے بتایا تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلو اس نے کوئی غور کیا ہوگا. یہ تو میں نے صفحہ کھولا اور اس نے ٹک ٹک کر کے مجھے بتا دیا کہ یہ ساری جگہیں قرآن ہیں. تو انہوں نے پوچھا کہ تمہیں کیسے پتہ لگا؟ انہوں نے کہا جی دیکھیں میں پڑھنا تو جانتا نہیں ہوں, جہاں جہاں قرآن کی نیت سے لفظ لکھا ہوا ہے وہاں سے ایک نور نکل رہا ہے تو مجھے پتا ہے کہ یہ جگہ قرآن ہے, اور جو میں نہیں جانتا وہ سوائے سیاہ دبوں کے میرے سامنے اور کچھ بھی نہیں ہے, میں نہیں جانتا یہ کیا لکھا ہوا ہے. اللہ اللہم صلی اللہ علیہ محمد و علیہ محمد. خدا کاظم کربلائی کی روح کے درجات کو بلند کرے ہمارے اور قرآن کے درمیان خدا ان کو وسیلہ بنائے کہ ہمیں بھی کوئی توفیق حاصل ہو جائے قرآن سے انس پیدا کرنے کی. لیکن سوال اب میں صرف ایک چھوٹا سا ہی کروں گا کہ قرآن اگر اللہ کسی ان پڑھ کے قلب پر ڈال دے, کسی کے اوپر اللہ یہ کرامت کر دے کہ اس کو قرآن کا نور اس طریقے سے آ جائے, تو وہ قرآن پڑھنا اور سمجھنا جان جاتا ہے جس کے قلب پر پورا قرآن حقیقت نورانیہ کی صورت میں نازل ہوا ہوگا, کیا وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتا ہوگا؟ واقعاً تعجب ہوتا ہے بعض اوقات بعض لوگوں کی عقلوں اور ان کی باتوں کو سن کر. عزیزان من, اب یہ تمام مقامات یہ سمجھاتے ہیں کہ قرآن کی اپنی ایک نورا, لہٰذا مصحف سے قرآن پڑھنا, لہٰذا خود ہے. اب بعض لوگوں کو یہ اعتراض ہوتا ہے جو قرآن کی ہوا لگانے سے کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, قرآن ان مقصدوں کے لیے نہیں ہے, قرآن کا مقصد یہ نہیں ہے کہ آپ مریض کو قرآن کی ہوا لگائیں یا کچھ کریں, لیکن قرآن کے لفظ کے اندر تاثیر ہے, نورانیت ہے, اور اس نورانیت کو جب آپ مصحف سے ایک تمام سے ایک اٹیچمنٹ پیدا کرتے ہیں, اس کے ساتھ ایک کانٹیکٹ پیدا کرتے ہیں, تو وہ نورانیت انسان کے اندر منتقل ہوتی ہے. لہذا آپ ان تمام آداب کے ساتھ جب انسان وارد ہوتا ہے, پس قرآن کے ظاہری لفظ کو ٹچ کرنے کے لیے تین طہارتیں درکار ہیں تاکہ وہ نورانیت, اب ان تین طہارتوں میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہوگی تو حتیٰ وہ ظاہری نورانیت جو لفظ میں موجود ہے وہ بھی انسان تک نہیں پہنچتی. بس اب جتنا انسان طہارت کے مرحلوں میں بلند ہوتا چلا جائے گا, باطنی طہارت کو بلند ہوتا کرتا چلا جائے گا, اتنا ہی قرآن کے مراتب کو حاصل کرنے کی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہوگی, اتنا ہی اس کا قرآن سے مس کا مرتبہ بڑھتا چلا جائے گا. بس اگر یہ تینوں مرحلے آپ کو سمجھ میں آ گئے تو اب آ کر ایک مقام پر کہ جہاں پر اللہ کسی کی طہارت کو اس کی کمال تک پہنچا دے, جو مطہرین کے اس اعلیٰ ترین درجے کے اوپر ہو کہ خدا ان کے بارے میں یہ کہہ دے انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. خود بخود جو طہارت کے اس مرحلے پر ہوگا, پھر مس کا مرحلہ اس کے لیے کیا ہوگا؟ مس کا مرحلہ وہ ہوگا کہ جو قرآن کے ساتھ اتنا مس ہو چکا ہوگا کہ قرآن میں اور اس میں فرق کرنا مشکل ہو جائے گا, تو حدیث خود بخود معنی پیدا کرے گی العلی مع القرآن والقرآن مع, یہ باطنی یہ جو معیت ہے یہ معیت اپنے کمال پر ہے کہ جہاں پر شخص اور قرآن اس قدر ایک دوسرے سے مس ہوئے ہوئے ہیں کہ ان کے اندر جدائی تصور نہیں کرتی. لہذا اب فی کتاب مکنون ایک معنی جو بعض جگہوں پر بعض علماء نے قلب معصومین علیہ الصلاۃ والسلام کیا وہ بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں نے عرض کیا تنزیل کا مطلب جو بعد میں آیا ہے وہ ناظر ہے مقام لوح پر, لا یمسہ الا المطہرون. اب یہ جو ظاہری طہارت کا مرحلہ تو ہم نے عرض کر دیا, جتنا انسان طہارت کے منزلوں پر آتے جاتا جائے گا اتنا ہی قرآن کے ساتھ اس کا مرحلہ, قرآن کے ساتھ اس کا مس, قرآن کا فہم, قرآن کا نور اس کے لیے بڑھتا چلا جائے گا. لیکن جو مقام حقیقت نورانیہ قرآن ہے کہ جس کا مرحلہ وحی کے ساتھ پھر خدا کے ساتھ اٹیچمنٹ کے مرحلے میں آ جاتا ہے, خدا کے ساتھ ربط کے مرحلے میں آ جاتا ہے, یہ مخصوص بے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ غیر معصوم اس مرحلے کو درک نہیں کر سکتا. لیکن اہل بیت اطہار سے نورانیت لے کر اپنی باطنی طہارت کے ذریعے سے قرآن کے بہت سارے مراتب کو درج کر سکتا ہے, درک کر سکتا ہے. اف بہذا الحدیث انتم مدہنون, کہ یہ جو اب ہم نے باتیں کہی ہیں, اب دیکھیے خدا وہ تمام قیامت کے مراحل, جنت کے اور دوزخ کے مراحلوں کو بیان کرنے کے بعد اس مرحلے پر آ کر قرآن کے حوالے سے اتنی اہم ترین گفتگو کر رہا ہے اور اس کے بعد فرما رہا ہے اف بہذا الحدیث, کیا یہ جو گفتگو کی جا رہی ہے انتم مدہنون. دہن عربی میں بنیادی طور پر لفظ استعمال کیا جاتا ہے تیل کے لیے, روغن کے لیے, اور روغن کی جو یعنی تیل کی جو ایک کامن پریکٹس ہمارے اور آپ کے دیکھنے کے لیے آتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر پانی میں آپ نے روغن ڈالا ہو تو کیا ہوتا ہے, سطح پر آ جاتا. اب یہ جس کا سطح کے اوپر آنا ہے, میں فزکس کی بحث میں نہیں جانا چاہتا ہوں کہ ڈینسٹی کا پرابلم ہوتا ہے یا کچھ ہوتا ہے, لیکن ایک کامن انسان کے ذہن کے اندر جو تصور آتا ہے وہ کیا ہوتا ہے, روغن کا وہ ہلکا پن ہے کہ جو اس کو پانی کی سطح کے اوپر لے آتا ہے. اس ہلکے پن کی کیفیت کہ وہ اس کو پانی کی سطح پر لے آئے, گرچہ میں عرض کر رہا ہوں کہ یہاں پر ہم فزکس کی بحث نہیں کر رہے ہیں. بعض لوگ فزکس کی بحث میں الجھ کر یہ کہیں کہ جی فزکس میں ایسا ہوتا ہے, یہ فزکس کی بحث نہیں ہے. یہاں پر جو لفظ میں یعنی لٹریچر نے جو مانا لیا ہے وہ ایک ظاہری کیفیت کو سامنے رکھ کے, کہ وہ جو ایک ہلکا پن, کیونکہ ہم عام طور پر یہ تجربہ کرتے ہیں کہ جو ہلکی چیزیں ہیں وہ پانی میں اوپر آ جاتی ہیں, لہذا اس ہلکے پن کی کیفیت کو بعض جگہوں پر مدہنون دہن سے مراد لی جاتی ہے, کسی کی ہلکے پن کی کیفیت کو اظہار کرنے کے لیے. اف بہذا الحدیث انتم مدہنون, کیا یہ جو حدیث, یہ جو باتیں ہم نے بیان کی ہیں, یہ جو گفتگو ہم نے کی ہے, اب اس سے تم ہلکا لیتے ہو؟ اب یہ خود دیکھیں, قرآن اس مقام پر آ کر تمام صاحبان عقل کو ایک متوجہ, یعنی ایک یہ شوق والی بات ہوتی ہے, یہ ساری گفتگو کرنے کے بعد پھر قرآن سے متعلق بالکل, اب دیکھیں جہاں یہ حدیث یہ بات آئی ہے اس کے بالکل نیر جو گفتگو ہے, کم از کم آپ اس کے اوپر کنسنٹریٹ کر لیں, سوچ لیں کہ خدا کیا کہہ رہا ہے کہ لا یمسہ الا المطہرون, اور پھر قرآن سے تطہیر اور طہارت کے معنی کو فرق کریں, آپ کو خود پتہ لگ جائے گا کہ قرآن میں وہ مطہرون کون ہیں کہ جو قرآن کے حقیقی مس کرنے والے یا قرآن سے حقیقی ارتباط پیدا کرنے والے ہیں. وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, اور وہ جو رزق تمہیں دیا گیا, أَنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, یہاں پر ایک روایت بھی بیان کی جاتی ہے شان نزول کے اعتبار سے کہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کسی سفر کے دوران اصحاب کے ساتھ صحرا سے گزر رہے ہیں, پانی ختم ہو گیا اور پیاس کی شدت سے لوگ تقریباً ہلاکت کے نزدیک پہنچے, اور انہوں نے پیغمبر سے کہا کہ آپ دعا فرمائیں. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت نے دعا فرمائی تو پروردگار عالم نے اسباب مہیا کی اور بارش ہو گئی, اور جس سے لوگ سیراب. لیکن انہی لوگوں کے درمیان جو ابھی پیاس سے مرتے ہوئے پیغمبر کے پاس آ کے درخواست دعا کر رہے تھے, بارش آنے کے بعد ان میں سے کچھ لوگوں نے کہنا شروع کیا وہ فلاں ستارہ فلاں جگہ جاتا ہے تو اس سے یوں ہوتا ہے تو اس سے بارش ہو جاتی ہے, اور پیغمبر نے بس اسی وقت میں چونکہ دعا کر لی تو بارش ہو گئی. اب یہ روایات شیعہ سنی دونوں منابع میں ذکر ہوئی ہیں, کچھ لوگ جا کے یہی پڑھ لیں تو پتہ لگ جائے گا کہ پیغمبر کے اطراف میں کس قسم کے لوگ پائے جاتے تھے. ایک کنیکشن جو ان دونوں چیزوں کا میں سوچ رہا تھا مجھے سمجھ میں آیا, پیچھے بھی اللہ تعالیٰ نے مواقع النجوم کی قسم کھائی ہے, اور وہاں پر اکثر مفسرین نے حتی اہل سنت کے بھی بعض مفسرین نے یہ معنی کیا ہے کہ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ستاروں کے چال میں اور ان کے آگے پیچھے جانے میں یا اس کا کوئی اثر انسانی زندگی پر اس طریقے سے ہے, یہ سوائے خرافات کے کچھ بھی نہیں. شاید ایک لنک اس قسم اٹھانے کا اور اس مقام سے ایک ہو, لیکن اگر ہم قرآن کے ظاہری معنی کی طرف دیکھیں, وَتَجْعَلُونَ رِزْقَكُمْ, جو تمہارا رزق ہے, اِنَّكُمْ تُكَذِّبُونَ, وہ رزق جو قرار دیا جاتا ہے دیا گیا اس کو کیا کیا تم نے, اس کو جھٹلایا. یہ کامن پریکٹس ہے ہماری, عام طور پر ہمارے ہاں کسی بھی چیز کے لیے صرف یہی کانسیپٹ جنریٹ کر لینا کہ یہ میری محنت سے آیا ہے, یہ میں نے کیا ہے, یوں میں نے یوں کیا, میں نے ایسے کیا, میں نے محنت کی, میں نے فلاں کیا تو یہ ملا, یہ خود تکذیب ہے خدا کے رازق ہونے کی. الٹیمیٹ کاز رزق کے پہنچانے کی پروردگار عالم کی ذات ہے. اب یہ جو جھوٹ لانا ہے یہ کہاں تک کہتے ہو, فلولا اذا بلغت الحلقوم, بلغت الحلقوم, روح کے بارے میں بات کی گئی ہے انسان کی. اب یہ تھوڑا سا یہاں پر ایک بحث ہے, کوشش کروں گا کہ اگر ہو سکا تو کل زیادہ تفصیل سے بیان کر دوں. روح کے بارے میں جب یہ بات کی جاتی ہے تو بنیادی طور پر انسان کے کامن تجربے میں یہ بات آئی ہے کہ جب انسان پہ نزع کا وقت آتا ہے تو جو اس کی باڈی میں آثار مرگ ظاہر ہونا شروع ہوتے ہیں ان کی تاثیر جو ہے وہ پیروں سے شروع ہوتی ہے, کہ انسان پر پیروں میں اس کی جان ختم ہوتی ہے اور پھر آہستہ آہستہ سر کی جانب جاتی ہے, اور آخری حد جو ہے وہ حلقوم. اس سے عام طور پر جو مانا لیا گیا وہ یہ کہ شاید بدن کے اندر روح کہیں ہوتی ہے اور وہ منہ سے کہیں نکلتی ہے, تو جب وہ نکل رہی ہوتی ہے تو جہاں جہاں سے روح نکلتی جا رہی ہوتی ہے وہاں وہاں، لیکن عین ممکن ہے کہ چونکہ روح خود ایک غیر مادی شے ہے اور اس کی جو بدن کے ساتھ کنیکٹیوٹی ہے وہ اندر اور باہر کے معنوں میں نہیں ہے، کیونکہ جیسے ہی ہم نان مٹیریل شے کی بات کرتے ہیں تو نان مٹیریل چیزوں کے لیے اندر اور باہر کا معنی ختم ہو جاتا ہے، وہاں اندر اور معنی باہر معنی ہی نہیں رکھتا۔ لہذا روح کی کیفیت ہمارے بدن کے ساتھ ایک اٹیچمنٹ کی کیفیت ہے، کیسے ہے کنیکٹیوٹی وی ڈونٹ نو ایگزیکٹلی، بٹ ایسے نہیں ہے کہ ہمارے اندر۔ ہاں البتہ ہمارے برین فنکشننگ کا ایک مرحلہ ہے اور برین سے جو نیورونز نکل رہے ہیں اور نرو سیلز جا رہے ہیں اور وہ ہمارے مختلف باڈی پارٹس تک ہیں، برین ایکٹیویٹی اگر روح کے نکلتے وقت کم ہونا شروع ہوتی ہے تو اس کے الٹیمیٹ ایفیکٹس یہی ہو سکتے ہیں کہ سب سے پہلے پیروں اور پھر اوپر کی طرف جو سلسلہ ہے برین کی ایکٹیویٹی کا وہ کمزور ہوتا جائے۔ اولاد ماتا برین سے چونکہ سب سے نزدیک حلق ہوتا ہے تو آخری پوائنٹ کے جہاں پر محسوس ہو سکتا ہے کہ جان یہاں تک ہے وہ یہ پوائنٹ، تو بس کوریلیشن اس طریقے سے کی جا سکتی ہے۔ لیکن اسی چیز کو قرآن نے اس انداز سے اذا بلغت الحلقوم، یہ جو تمہارا جھوٹ بولنا ہے یہ یہاں تک ہے، کیوں اس کے بعد جھوٹ نہیں بول سکتے؟ نہیں، یہ وہ جگہ ہے کہ جب انسان کے اوپر حتی یاتین الیقین، قرآن نے دو مقامات جہاں پر یقین کا لفظ استعمال کیا ہے موت کے لیے، اور یہ بات روایات سے بھی ثابت ہے، قرآن نے تو کہا ہی ہے کہ جب انسان مرنے لگتا ہے یہ جگہ جہاں اس کی موت حتمی ہو جاتی ہے، اور سمجھ لیں کہ ڈیتھ کا جو یہ آخری ایک دنیاوی اعتبار سے منٹ ہوتا ہے، پروردگار عالم اس مرحلے میں توبہ کے دروازوں کو بھی بند کر دیتا ہے اور انسان کے اوپر سے جتنے بھی مٹیریل پردے ہیں جس سے وہ عالم اور حقائق اور معارف کو درک نہیں کر سکتا وہ سارے کے سارے ہٹا دیے جاتے ہیں۔ اب جب یہ ہٹتے ہیں تو پھر اس کا ایک الٹیمیٹ رزلٹ آتا ہے، وہ کیا ہوتا ہے؟ ایک کیفیت یقین ہے، ہر وہ چیز جس کو جھٹلایا جا رہا ہوتا ہے وہ سامنے آ جاتی ہے۔ وَأَنْتُمْ حِينَ اِذٍ تَنْظُرُونَ، یہاں پر باقاعدہ نظر کا لفظ، میں شاید اس سے پہلے بھی ایک بھی بحث آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں، ابھی بھی اس کا بڑا زبردست لنک ہے ان دو آیتوں کا۔ ہی نہ اذن، تم اس وقت، ان جو خاص وہ وقت ہوگا جب تمہارے حلقوم تک تمہاری روح پہنچ گئی ہوگی، یو آر جسٹ گوئنگ ٹو ڈائی، منزل یقین حاصل ہوگی، ان تم تنظرون، تم دیکھنے والے ہوگے۔ یعنی کیا؟ یہ پردہ جب ہٹتا ہے تو حتی انسان اپنے فزیکل آنکھ سے وہ چیزیں دیکھ رہا ہوتا ہے کہ جو اس کو عام طور پر دکھائی نہیں دیتے، لہذا وہ جو چشم برزخی کی ایک بحث ہے، اگر انسان طہارت کے اعلیٰ ترین مراتب کو درک کرے تو حتیٰ انسان کی فزیکل آئی کے تھرو بھی وہ چیزیں دیکھ سکتا ہے کہ جو ہماری گناہوں کے، ہمارے لذات اور شہوات کے حجابات ہمیں دیکھنے نہیں دیتے۔ ایک مرحلہ ان حجابات کو ہٹانے کا انسان کے اندر طہارت باطنی یا تقوی کے مراتب ہیں، کہ اگر انسان ان تقوی کے مراتب کو حاصل کر کے طہارت حاصل کرے تو وہ ان حقائق اور معارف کو دیکھ سکتا ہے، نہ دیکھ پائے تو اس کے لیے پھر راستہ موت کا ہے، اور موت کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی مرنے سے پہلے ایک مرتبہ وہ تمام حقائق انسان کو دکھائے گا۔ یہاں پہ تنظرون کا لفظ اس لیے استعمال کیا ہے کہ پریکٹیکلی انسان مرنے سے پہلے گویا اپنی انہی آنکھوں سے تمام حقائق عالم کو دیکھ رہا ہوتا ہے، یہاں پہ باقاعدہ نظر کا لفظ اللہ نے استعمال کیا۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اور اس مرحلے پہ پھر یاد رکھنا کہ ہم، روح تم سے جدا ہو رہی ہے، شہرک کو اللہ نے جگہ فرمایا نحن اقرب الی من حبل الورید، یا حبل الورید یہی حلقوم کی جگہ ہے۔ اب یہ جگہ زبردست ہے، اگر انسان سمجھنا چاہے کہ وہ قربت جو پروردگار کی ہے وہ قربت روحانیہ ہے، ہماری روح کے ذریعے سے قربت کا معنی زیادہ سمجھ میں آتا ہے بجائے اس کے کہ ہم فزیکل اعتبار سے خدا کی قربت کے معنی کو انڈرسٹینڈ کرنے کی کوشش کریں۔ جب تمہاری روح نکل رہی ہوگی تمہارے حلقوم سے، وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت بھی ہم اس سے زیادہ تمہارے نزدیک ہوں گے، وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ، لیکن اس وقت بھی تم صاحبان بصارت نہیں ہوگے، صاحبان بصیرت نہیں ہوگے۔ لہذا یاد رکھیے گا، خدا سے متعلق جتنے بھی مراتب ہیں ان میں نظر کبھی بھی کام نہیں کر سکتی، خدا سے متعلق جتنے بھی اس کو، یعنی اگر آپ دیکھنے کی بات کریں یا درک کرنے کی بات کریں، وہ تمام کے تمام مراتب مراتب بصیرت ہیں۔ یعنی اگر بصیرت رکھتا ہوگا، پس انسان خدا کو درک کر سکتا ہے چشم بصیرت سے، بصارت سے درک نہیں کر سکتا. یہ عین وہ معنی ہے کہ جب مولا کائنات سے پوچھا گیا کہ کیا خدا کا، آپ کا خدا اندیکھا ہے، تو امام نے جواب دیا اندیکھا سے مراد وہاں پر کیا ہے، انڈیٹیکٹیبل، اور انڈیٹیکٹیبل چیز کل عدم ہوتی ہے، یعنی وہ چیز جو آپ ڈیٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے وہ کل عدم ہے، اس کا ہونا نہ ہونا برابر ہے. سوال خطرناک تھا لیکن حضرت نے بڑا ٹیکنیکل جواب دیا، آپ نے کہا میرا خدا ایسا نہیں ہے جو نہ دیکھا جا سکے، یعنی ڈیٹیکٹ نہ کیا جا سکے. تو پھر اس نے پلٹ کر دوسرا وار کیا، کہا کہ آپ کا خدا آنکھوں سے دکھائی دیتا ہے، تو آپ نے فرمایا میرا خدا اتنا بھی پست نہیں ہے کہ بدن کی آنکھوں سے دکھائی دے، میرے خدا کو دیکھنے کے لیے قلب کی آنکھیں چاہیے، یعنی جب تک چشم بصیرت نہ کھلی ہو انسان خدا کو درک کرنے کی صلاحیت پیدا نہیں کر سکتا. لہذا ایک ہی مقام میں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک آیت میں تنظرون، اور پھر جب اپنے متعلق بات کر رہا ہے تو فرما رہا ہے ولکن لا تبصرون، حتیٰ تمہاری اگر یہ آنکھیں بھی کھل جائیں جو اللہ تعالیٰ زبردستی کھولے گا، کل نفس ذائقۃ الموت، یہ وہ مقام ہے کہ جہاں پر جب کوئی تیار نہیں ہوتا تو خدا موت کا ذائقہ چکھا کر پھر ایسی آنکھیں کھولتا ہے کہ اس کو سب کچھ دکھائی دینے لگتا ہے. چونکہ یہ زبردستی دیکھ رہا ہوگا تب بھی اس کا قلب خدا کی طرف متوجہ نہیں ہوگا، یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی. پس اس کا معنی کیا ہے، حقائق کو دیکھ لینا بھی بعض اوقات انسان کے اندر چشم بصیرت کو پیدا نہیں کرتا. پس یہ چیز سمجھ میں آ جائے تو خود بخود وہ سارے مراحل حل ہو جاتے ہیں کہ جہاں پر لوگ پیغمبر کے ہاتھوں پر معجزات دیکھنے کے باوجود بھی ایمان نہیں لا رہے ہوتے. بس وہ چشم بصیرت درکار ہے حقائق کو دیکھ لینا بھی. مثلا ہم لوگ بعض اوقات یہ کہتے ہیں ہمارے سامنے اگر معجزہ پیش آ جاؤ کیا ہوگا، اگر آپ نے یہ سمجھا ہوا ہے کہ آپ معجزہ دیکھ کر مومن بن جائیں گے آٹومیٹک، تو ایسا کچھ نہیں ہوگا. تاریخ میں وہ اقوام بھی موجود ہیں جو معجزات کے درمیان سے نکل کر گئیں. آپ بنی اسرائیل کو سوچیں، دونوں طرف پانی رکا ہوا ہے اور وہ دریا کے درمیان سے جا رہے ہیں. آپ تصور کریں دو منٹ کے لیے کہ پانی دونوں طرف رکا ہوا ہو اور آپ اس کے درمیان سے گزر رہے ہوں، تو اس کے بعد انسان معجزے کو اتنے نزدیک سے دیکھ لے اور اس کے بعد بھی 10 دنوں کے اندر گوشالہ پرس بن جائے. یہ دس از دا ہیومن ہسٹری. بس یاد رکھیے گا معجزات ٹیکنیکلی مومن بنانے کے لیے نہیں آتے، ان کا فلسفہ قائم جرداگانہ ہے. اور جس نے ایمان نہیں لانا ہوتا، حتی معجزات دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتا، یہی وہ مقام ہے ختم اللہ علی قلوبہم، کہ جہاں پر خدا کہتا ہے کہ ہم نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور یہ سمجھنے کے کام کے قابل نہیں ہے. کوشش کروں گا انشاءاللہ کل کسی طرح سے اگر خدا نے توفیق دی، 10 آیتیں ہیں، کوشش کروں گا کہ اس کو اختتام تک پہنچاؤں. دعا کرتے ہیں پروردگار، بحق امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شب ولادت ہے اور وارث قرآن امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت کے حوالے سے صرف ایک جملہ آج کہوں گا، تھوڑا سا چونکہ دامن وقت پر گنجائش بھی نہیں ہے، کہ اپنی بصیرت سے اور اپنی سیاست سے امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا سب سے بڑا کارنامہ یہ ہے کہ حضرت نے اپنے دور میں وہ سیاسی نظام اسلام کا کہ جو امامت اور ولایت کے نام سے متعارف ہوا اور ہے، کو مسلمانوں کے زبردستی بنائے ہوئے نظام خلافت سے جدا کرنے کا کارنامہ انجام دیا. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ امام حسن مصطفیٰ کی بصیرت اور سیاسی قدرت کا وہ کارنامہ ہے کہ جو حضرت امیر کے الفاظ ہیں کہ وہ ابا جو زبردستی حضرت امیر کے کاندھوں پر چڑھا دی گئی تھی، امام حسن مصطفیٰ نے اپنے کندھوں سے اتار کر یہ بتایا کہ ہم جس امامت کو انٹرٹین کرتے ہیں وہ تمہارے ہاتھوں سے چڑھائینے کی محتاج نہیں ہے، جو نظام تم نے بنایا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے. اگر انسان امام حسن مصطفیٰ کی اس حکمت اور اس سیاست کو ہی سمجھ لے تو اس سے پتہ لگتا ہے کہ حضرت کی سیاسی بصیرت اور علمی قدرت کا کیا مقام تھا. پروردگار بحق امام حسن مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں قرآن سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرما، وارث قرآن امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے ظہور میں تعجیل فرما، تمام علماء مراجع اعظم کی حفاظت فرما، تمام مؤمنین کو اپنے حفظ و امان میں رکھ، ان کی پریشانیوں کو دور فرما، مشکلات کو آسان فرما، بیماروں کو صحت کامل عاجل عنایت فرما، ہم سب کو امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام کے عوان انصار میں شمار ہونے کی توفیق عنایت فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم برحمتك يا ارحم الراحمين.
مومنین، آج کی نشست کے حوالے سے اگر کسی نے کوئی سوال کرنا ہو. السلام
علیکم. السلام ورحمۃ اللہ.
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ابھی آپ نے اتوار کے درس میں آپ نے فرمایا تھا کہ یہ جیسے عالم برزخ میں دو مقامات ہیں، ایک جو انسان اپنے اچھے اعمال کی وجہ سے وادی السلام میں جاتا ہے اور برے اعمال کی وجہ سے وادی برہوت میں جاتا ہے. تو امام جعفر صادق علیہ السلام بھی فرماتے ہیں کہ قیامت کا ہم قیامت میں ہم شفاعت ضرور کریں گے، لیکن عالم برزخ کا انتظام خود کر کے آنا. تو یہ جو بصیرت والی ابھی آپ نے بات فرمائی، تو یہ جو اچھے اعمال کے جو حامل افراد ہوں گے، وہ موت کے وقت کیا وہ وادی السلام دیکھ سکیں گے؟
آغا جان، میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ فزیکلی کسی جگہ کو مینشن کر دینے سے ہم ایگزیکٹلی عالم برزخ کی کیفیات کو نہیں سمجھ سکتے. دیکھیے، کسی کی قبر یہاں پر اگر ہے اور وہ عالم برزخ میں ہے، تو اب یہ نہیں ہے کہ برزخ جو ہے وہ اس کا برزخ یہاں پر ہے، اس کا برزخ وہاں پر ہے. جیسے آپ سو رہے ہوتے ہیں، آپ کی روح کہاں ہوتی ہے؟ کم از کم وہاں نہیں ہوتی جہاں آپ ہیں. اب آپ اس کو کیسے بتائیں گے کہ وہ کہاں تھی؟ اس فزیکل ورلڈ سے آپ اس کو کوریلیٹ نہیں کر سکتے جبکہ آپ کا بدن ایک جگہ پر ہے. اسی طرح سے قبور کا یا کسی ایک فزیکل پوائنٹ کا بتا دینا، یہ بس میرے اور آپ کے لیے جتنی ہماری اوقات ہے اس حساب سے سمجھا دیا گیا. اس سے زیادہ ہم اگر اس کو سمجھنے کی بھی کوشش کریں گے تو شاید ہمیں اس طریقے سے سمجھ میں نہیں آئے گا. یہ انشاءاللہ یا خدا ہمیں اس مقام بصیرت تک پہنچا دے، ورنہ پھر فوت ہو کے پتہ لگے گا کہ کیا سلسلہ ہے.
آغا صاحب، یہ ترجمہ جو ابھی آپ نے آخری تین آیت کا پڑھا، تو وہ ترجمہ پڑھ کے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے جس شخص کی جان نکل رہی ہے اس سے خدا فرما رہا ہے کہ تم دیکھتے ہو، تنظرون جس کو، اور پھر کسی تھرڈ پرسن سے بات کر رہا ہے خدا کہ ہم اس سے زیادہ قریب ہوتے ہیں لیکن تمہیں دکھائی نہیں دیتے. لیکن آپ کا سن کے ایسا لگا کہ خدا اسی سے مخاطب ہے کہ
جی جی. اصل میں اب یہ ہا کی ضمیر جو ہے وہ کس طرف جائے گی، یہ بحث ہوتی ہے نا. آیا یہ جو خدا کی قربت کا مرحلہ ہے، یہ فرد سے قربت کا مرحلہ ہے یا روح سے؟ بلغت الحلقوم، یہاں پر ہیا ہے، کہاں جا رہی ہے؟ روح کی طرف جا رہی ہے. بات روح کی کر رہا ہے نا اللہ تعالیٰ، بندے کی بات نہیں کر رہا بھائی. ٹھیک ہے، تمہارا حلقوم ہمارا ہے، روح پہنچے گی ہیا. الیہ ضروری نہیں ہے کہ ہم یہاں پر اس معنی میں لیں کہ جو شخص ہے اس کے فزیکل معنی میں لیا جائے. الیہ بطور کل انسان اور انسان کی وہ کیفیت روحانیہ اس کی طرف ناظر ہو سکتا ہے. تو جب ایک کلی بحث ہو رہی ہوتی ہے، مثلا جیسے خدا وہاں پہ بھی کہتا ہے نحنو اقرب الیہ من، الیہ کس کو کہہ رہا ہے؟ انسان کو کہہ رہا ہے. تو وہ ایک عمومی کیفیت ہے کہ جس کی طرف اشارہ ہو سکتا ہے. وہ اتنا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ادبی اعتبار سے وہ ہم کسی الگ چیز کو کنسیڈر کریں کہ خدا کسی اور چیز کے نزدیک ہوگا، یہ ضروری نہیں ہے.
السلام علیکم.
اچھا
اگر صاحب، یہ جیسے مختلف مذاہب ہیں، جیسے ایک قدیم مذہب بدھزم ہے، وہاں بدھا کا کچھ کانسیپٹ تھا کہ اسپریچویلٹی کے لیے کچھ پریکٹسز کیا کرتے تھے اکیلے میں، جسے ہم مائنڈ فلنس کہہ سکتے ہیں، یا آج کے دور میں مائنڈ فلنس کی کلاسز ہو رہی ہیں یوگا. یعنی ویسٹ بھی اس چیز پہ کام کر رہا ہے کہ ہمیں سیلف کنٹرول، سیلف اویئرنیس، سیلف کانشیس پہ کام کرنا چاہیے. ایک یہ طریقہ ہے اپنے اندر اسپریچویلٹی کے لیے کام کرنے کا. ایک ہمارا مذہب سے کہا تھا، جیسے آپ نے کاظم کربلائی کا ذکر کیا، کہ اس مقام پہ آ جاتے ہیں کہ قرآن کو سمجھتے ہیں لیکن پڑھنا نہیں جانتے تھے. تو اس کو تھوڑا ڈیفرینشیٹ کریں، ویسٹ بھی کام کر رہے ہیں اسپریچول سائنسز کے اوپر اور ہم مذہب کے تھرو عرفان کی طرف جا رہے ہیں.
دیکھیں، ویسٹ میں جو کام ہو رہا ہے وہ زیادہ تر اصل میں بنیادی طور پر جو عالم تشیع کا روحانیت اور عرفان کا تصور ہے اس کے مقابلے پر ایک، معذرت کے ساتھ کہوں گا، لیکن ایک فیک اسپریچویلٹی کو ڈیولپ کرنا ہے. اس کے لیے انہوں نے اب وہ تمام قدیم مذاہب میں جا کر کچھ نہ کچھ تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اس میں خاموش رہنا اور مکرنا، یہ سارا کچھ کرنا، اس چیزوں کو بیان کیا. دیکھیں، مذہب حق اسلام نے اس سے پہلے بہت ابتدا میں تفکر اور تعقل، ایک مرتبہ اپنے ذہن کو خاموش رکھنا اور مثلا کسی ایک نقطے کے اوپر مرکوز کر دینا اور یوں کر دینا اور فلاں کر دینا، ایک یہ چیز ہے۔ ایک مرتبہ یہ کہ نہیں، آپ خاموشی بھی جب اختیار کر رہے ہیں اور آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو آپ خالی اس ذہن نہیں ہیں، بلکہ آپ اپنے ذہن کو خدا، صرف خدا، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، یعنی ہمارے پاس کوئی ایسی جگہ نہیں ہے کہ جہاں پر ہمیں روایات میں یہ بتایا ہو کہ یہ آپ بالکل خالی وہ ذہن ہو کر بیٹھ جائیں تو کوئی لائٹ آپ کے اوپر آ جائے گی، ایسا کچھ نہیں ہے۔ جو بھی نورانیت ہے اس کا تعلق خدا سے ہے۔ اب یہ جو نورانیت ہے اس کے اندر تعقل، تفکر، جو چیز یعنی عرفان اور انسان کے باطنی قوت کو اسٹرانگ کرتی ہے، اسپریچویلٹی کو ایون اسٹرانگ کرتی ہے، وہ ہمارا تعقل و تفکر ہے۔ اور اس کی اگر ہم یعنی لائنیں کو ڈیفائن کرنا چاہیں تو ویری ایزی، نفس سے عقل، عقل سے قبل کا جمرہ، جب عقل درمیان میں آ جاتی ہے تو تمام تر تعقل و تفکر وہ ہے کہ جو آپ کے قلب کے راستوں کو کھولتا ہے۔ بس وہ خاموشی، کسی نقطے پہ مرکوز کر دینا اپنے آپ کو اور بیٹھے رہنا وہ کئی گھنٹے ایسے ہی کسی حالت میں، خاص حالت میں، کسی پوز میں، ان میں سے کوئی ایک چیز بھی ریکمنڈیبل نہیں ہے تشیع میں۔ اگر آپ ٹیکنیکلی دیکھیں گے، جتنا آپ آئیڈل کنڈیشن میں بیٹھیں گے اتنا زیادہ آپ ایزیلی شیطان کا شکار ہوتے ہیں۔ حتیٰ الہام، وہ مرحلہ جو کہ انسانی نفس اگر اس کو حاصل کرے، نفس لوامہ اگر طاقتور ہو تو نفس ملہمہ کے مرحلے میں پاکیزگی کے پہنچ سکتا ہے، وہ مرحلہ الہام بھی شیطان کی دسترس سے بچا ہوا نہیں ہوتا۔ لہٰذا نفس ملہمہ کا حامل شخص بھی ٹیکنیکلی معصوم کا محتاج ہوتا ہے، کیونکہ اس کو بھی نہیں پتہ لگتا کہ حتی الہام کے مرحلے میں کہاں الہام الہام ربانی اور کہاں الہام الہام شیطانی ہو سکتا ہے۔ لہٰذا صرف عارف اور وہ جو خدا اور اہل بیت اطہار سے متصل ہو وہ ان وادیوں سے باہر نکل سکتا ہے۔ اور اہل بیت اطہار کی طرف سے ہمیں تعقل اور تفکر کا تو بہت زیادہ تاکید کی گئی ہے، سوچنا، عقل کو استعمال کرنا، آئیڈل کنڈیشنز میں بیٹھنا، کسی نقطے پر غور کرنا، پوائنٹ لگا کے اس کو دیکھتے رہنا، اپنے دماغ کو اس طرح سے متمرکز کرنا۔ وہاں پر آپ ماشاءاللہ خود سائیکالوجی کے اسٹوڈنٹ ہیں، آپ مجھ سے زیادہ بہت جانتے ہیں کہ برین ایکٹیویٹی کے اندر ہی، یعنی اگر آپ اپنے آپ کو اپنے انکانشیس مائنڈ کے حوالے کر رہے ہوں گے تو آپ کا اپنا انکانشیس مائنڈ آپ کے ساتھ وہ گیم کھیلے گا کہ جو آپ کو خود بھی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ یہ میرے ساتھ کر کیا رہا ہے۔ لہٰذا میں نے تھوڑا سا، چونکہ رئیس امروی صاحب جو تھے وہ پیرا سائیکالوجسٹ تھے، انہوں نے اپنی کئی مراقبہ اور بہت ساری کتابیں لکھی ہیں، ان کی جب میں چیزیں پڑھ رہا تھا تو ایک کامن چیز جو مجھے نظر آئی وہ یہ آئی کہ موسٹ آف دا پیپل جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں وہ ہلوسینیشنس کا شکار ہو جاتے ہیں، اور وہ بڑی خاص، یعنی بعض تو ایسے بھی ہوتے ہیں بےچارے جو کہ آگے چل کے سائیکولوجیکل ڈس آرڈر کا شکار ہو جاتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے جو ڈس آرڈرز آتے ہیں وہ کہاں پہ آتے ہیں کہ جہاں پر آپ اپنے برین کو کسی ایسی جگہ پر دے رہے ہوتے ہیں کہ جہاں پر کہیں پر بھی شیطانی قوتیں ان کو اگر اچک لیں تو نتیجے میں سوائے ڈس آرڈرز کے آپ کے ہاتھ میں کچھ نہیں آئے گا۔ تو واحد راستہ فتبعونی، ہماری اتباع کرو۔ اب اس اتباع میں ہم نے اہل بیت کو اگر کہیں تمرکز کرتے ہوئے اور ٹائم لگاتے ہوئے دیکھا ہے تو وہ سجدے کا مقام ہے کہ سجدے میں طولانی سجدے، یعنی آپ، اور پھر آپ اس کو کبھی کنسیڈر کریں گے، ایک بالکل ہی عجیب ورڈ ہے وہ، یعنی یہ جو مطلب آئیڈل کنڈیشن میں بیٹھ کر مثلاً کچھ سوچتے رہے، یہ ہمارا اور آپ کا خیال ہوتا ہے۔ انسان کسی بھی کنڈیشن میں اپنے ذہن کو آئیڈل کر ہی نہیں سکتا، یہ آپ مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں۔